الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم مشکات المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ متفرق مسائل کا باب ہے. سیدہ حفصہ سے روایت ہے، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جس نے فجر سے پہلے ارادہ نہیں کیا، فجر سے پہلے عزم نہیں کیا کہ میں آج روزے سے ہوں گا، اس کا پھر کوئی روزہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ فرض روزے ہیں، رمضان کے روزے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عبادت کے طور پر واجب کیے گئے ہیں، ان سے متعلق یہی اہتمام ہونا چاہیے. نفل روزوں کا معاملہ بالکل الگ ہے، اس میں آدمی کو اپنے طور پر اللہ کی عبادت اپنے شوق سے کرنا ہوتی ہے، اس نے بعد میں ارادہ کر لیا، یا جیسے کہ آگے روایتیں آئیں گی کہ کسی موقع پر کسی ضرورت کے تحت کھول بھی لیا، تو اس پر نکیر نہیں کی جا سکتی. لیکن رمضان کے روزوں میں یہ اہتمام کرنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی غیر معمولی صورتحال پیش آ گئی، بیماری تھی، تکلیف تھی، یا کچھ اس طرح کا معاملہ تھا اور اس میں کچھ وقت زیادہ ہو گیا. تو اس طرح کے ہر بیان میں اور ہر حکم میں مستثنیات موجود ہوتے ہیں، اور وہ انسان علم و عقل کے مسلمات سے سمجھ لیتا ہے، لیکن عام قانون وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں فجر سے پہلے آدمی کو روزے کا ارادہ کر لینا چاہیے. یعنی یہ نہیں ہے کہ رات میں تو یہ خیال کر کے سوئے کہ صبح کوئی ارادہ نہیں رکھنے کا، پھر تذبذب ہی میں سحری کا وقت گزر گیا، یا کوئی بات ہی نہیں ذہن میں آئی، نہ اٹھے، نہ سحری کی، نہ کوئی خیال کیا، کہیں 10-11 بجے پھر ذہن تبدیل ہوا اور ارادہ کر لیا کہ اب روزہ رکھنا ہے. تو یہ روزے کے لیے رمضان میں طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. وعن ابی حریرت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع النداء احدکم ولناء فی یدہ فلا یذو حتی یقضی حاجتہ من. ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی فجر کی اذان سن لے. یہ دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر سے پہلے بھی اذان دی جاتی تھی، اور ان لوگوں کے نام بھی روایتوں میں آتے ہیں جو اس پہلی اذان اور پھر فجر کی اذان کے لیے مقرر تھے. تو یہاں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص اذان سن لے، ظاہر ہے کہ اس وقت مسجد سے اذان ہی کی بنیاد پر لوگ روزہ رکھتے، کھولتے، نماز کے لیے آتے تھے. جس طرح اب ہمارے ہاتھوں پر گھڑی بندھی ہوئی ہے، یہ صورتحال نہیں تھی. تو فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سن لے اور اس کے ہاتھ میں کوئی برتن ہو جس سے وہ کھا رہا ہے یا پی رہا ہے، یعنی اس نے کھانا شروع کیا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی پلیٹ ہے یا اس کے ہاتھ میں کوئی برتن ہے یا ہاتھ میں پانی کا کوئی کٹورا ہے اور وہ پی رہا ہے، تو وہ اپنی یہ ضرورت پوری کر لے. یعنی فوراً اذان کی آواز سنتے ہی پھینک نہیں دینا چاہیے، بلکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، یعنی کھا رہا ہے تو کھا لے، پی رہا ہے تو پی لے. یہ اس لیے فرمایا ہے کہ جہاں تک اذان کا تعلق ہے، یا اب بھی جب یہ کہا جاتا ہے کہ روزے کا وقت ختم ہو گیا، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک اجل ہے جو آ گئی ہے، موت ہے جو طاری ہو گئی ہے، ایک دروازہ ہے جو بند کر دیا گیا ہے. اس میں چند منٹ کا معاملہ توقف میں ہوتا ہے. تو اس لیے یہ تو بالکل صحیح ہے کہ آدمی کو وقت پر روزہ کھولنا چاہیے، وقت پر روزہ بند کرنا چاہیے، لیکن اگر پہلے سے کوئی چیز کھائی جا رہی ہے، پی جا رہی ہے، تو وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، اس کو فوراً پھینک دینا یہ دین کا تقاضا نہیں ہے. بلکہ اس کے بارے میں مزید یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ اگر ایسا ہو بھی کہ ٹھیک اس وقت اذان کی آواز بلند ہو یا ٹھیک وہ وقت متعین ہو جائے کہ جس کے بعد فجر طلوع ہو جاتی ہے، تب بھی علم و عقل کے مسلمات تقاضا کرتے ہیں کہ یہ استثناء رہنا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی استثناء بیان کیا ہے، یعنی کھا رہے تھے، پی رہے تھے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اپنا یہ معمول بنا لے کہ بس وہ اسی وقت اٹھے گا، اذان کی آواز ہوگی، اس کے بعد ہاتھ میں گلاس پکڑے گا یا کٹورا پکڑے گا یا پلیٹ پکڑے گا، اور پھر اس کے بعد یہ حدیث پڑھے گا اور کہے گا کہ میں تو ابھی کھا لوں گا. یعنی پہلے سے کھا رہا تھا، پی رہا تھا، تو فوراً پھینک دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے. حتیٰ یکزی حاجتہ من، یعنی پی رہا ہے تو پی لے اور کھا رہا ہے تو کھا لے. جو کچھ پہلے سے ایک عمل جاری ہے، اسے پایائے تکمیل تک پہنچانے میں کوئی رکاوٹ نہیں. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی احب عبادی الی عاجلہم فطرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بندوں میں سب سے زیادہ مجھے وہ عزیز ہیں کہ جو افطار میں اجلت کرتے ہیں. یہ میں نے روایت پڑھ دی، اگرچہ یہ ایک ضعیف روایت ہے، لیکن یہ مضمون اس سے پیچھے بھی آ چکا ہے، یعنی قابل قبول روایتوں میں بھی آ چکا ہے کہ اجلت کرنی چاہیے. سب سے پہلے آگے بڑھ کر جب وقت ہو گیا تو امتثال امر کرنا چاہیے. یہ بات کہ اب روزے کھول لو، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، تو اس میں تاخیر یا بے پرواہی یا غفلت یہ نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح کا معاملہ فجر کا ہے، اس میں بھی جب یہ اعلان ہوتا ہے یا وقت آ جاتا ہے تو بس ہاتھ روک لینے چاہیے. اتنی ہی اجازت ہے جتنی اوپر کی حدیث میں بیان ہو گئی ہے، اس سے آگے نہیں. وعن سلمان ابن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر فانہ برکہ فَإِن لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَىٰ مَا فَإِنَّهُ طَهُورٌ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر افطار کرے تو اس کے لیے کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، ایک کھجور ملی اس سے کر سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ افطار کرنی چاہیے، وقت پر کرنی چاہیے، اس میں اجلت بھی کرنی چاہیے، تاخیر نہیں ہونی چاہیے، لیکن کسی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اگر کھجور ایک میسر ظاہر ہے کہ عربوں کے ہاں کھجور، پانی، اسی طرح کی چیزیں ہیں جو عام طور پر فوراً میسر آ جاتی تھی، تو جو چیز ہر شخص کو کسی جگہ پہ میسر ہوتی ہے اسی کے بارے میں یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے. اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ کھجور سے روزہ کھولنا یا پانی سے روزہ کھولنا یہ کوئی دین کا حکم ہے یا دین میں کوئی پسندیدہ چیز ہے. اس روایت کا مطلب بالکل مختلف ہے. یعنی حضور یہ فرما رہے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی روزہ کھولنا چاہتا ہو تو ایک کھجور میسر ہے اس سے کھول لے، اچھا کھجور میسر نہیں ہے تو پانی سے کھول لے. اور فرمایا کہ ایک کھجور میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے، اور پانی کا ایک کٹورا اگر پی لیا ہے تو یہ بھی پاکیزگی اور طہارت ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جو بھوک بھی مٹاتی ہیں اور پیاس کے لیے بھی گویا بڑی پاکیزگی کا باعث بن جاتی ہیں، تو کوئی اہتمام بہت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ کافی ہے. اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اہتمام کرنا ممنوع ہو گیا. یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو چاہا ہے کہ روزہ وقت پر افطار کیا جائے، لیکن یہ نہیں ہے کہ 10 کھانے پکائے جائیں گے تو پھر روزے کا اہتمام ہوگا. ایک کھجور میسر ہے اس سے کھول لیجئے، پانی کا ایک کٹورا میسر ہے پی لیجئے، اس میں برکت بہت ہے اور اس میں طہارت ہے. تو گویا یہ بتا دیا کہ ہمارے معاشرے میں، یعنی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ ہے، وہاں جو چیزیں میسر ہیں بس وہ کافی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ کافی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں بڑی غذائیت بڑی برکت بھی رکھی ہے. یہ اس طرح کا جملہ ہے, اس کا کسی دینی حکم کو بیان کرنے سے میرے نزدیک کوئی تعلق نہیں. وعن انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل ان یصلی علی رطبات. انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, معاف کیجئے گا, کہ آپ نماز سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے. یعنی کوئی بڑا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا, چند تازہ کھجوریں اگر میسر ہیں تو کیا کہنے ہیں, اللہ کی بڑی نعمت ہے, اس پھل میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے, تو آپ ان سے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے. کان النبی یفطر قبل ان یصلی علی رطبات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند کھجوروں ہی سے روزہ افطار کر لیتے تھے اور نماز سے پہلے. فَإِن لَمْ تَكُنْ فَطُمَيْرَات, اور اگر چند کھجوریں تازہ کھجوریں میسر نہیں ہیں تو خشک کھجوریں ہی صحیح, جس کو ہمارے یہاں چھوہارا کہا جاتا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَات حَسَا حَسَوَاتٍ مِّن مَا, وہ بھی میسر نہیں ہے, یعنی تازہ کھجوریں بھی نہیں ہیں کوئی خشک کھجوریں بھی نہیں ہیں, تو فرمایا کہ پھر دو چار گھونٹ پانی کے کافی ہے, بس اس سے روزہ کھول لیتے تھے. مطلب یہ ہے کہ کوئی خصوصی اہتمام نہیں ہوتا تھا, کوئی کھارے نہیں پکائے جاتے تھے, بلکہ جو یہ سادہ سی چیزیں میسر ہیں رمضان میں بھی بس رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی پہ اکتفا فرماتے. تازہ کھجوریں میسر ہوں, ظاہر ہے کہ وہ زیادہ رغبت کی چیز ہے, تو ان سے روزہ کھول لیتے, نہیں تو خشک کھجوروں پر بھی اکتفا فرما لیتے, اور اگر یہ بھی نہیں ہے اور وہ بھی نہیں ہے تو پانی کے چند گھونٹ بھی کافی ہو جاتے. یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بیان کیا ہے. وعن زید بن خالد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما وجخذ غازیا فله مثل اجره. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص نے روزہ رکھا ہوا تھا اور اس کے پاس افطار کے لیے ضروری سامان نہیں تھا, اور اس کے کسی بھائی نے, مسلمان بھائی نے, اس کے لیے افطار کا بندوبست کر دیا. من فطر صائما, روزے دار کو افطار کرانے کا اہتمام کسی نے کیا, یا کوئی غازی ہے میدان جنگ میں جا رہا ہے دین کے لیے, اپنی ملت کے لیے کوئی خدمت انجام دینا چاہتا ہے, اس نے اس کے لیے ساز و سامان مہیا کر دیا. اس زمانے میں تو باقاعدہ افواج ہوتی ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیز نہیں تھی, لوگ ہی اپنے طور پر اہتمام کرتے تھے. جنگیں بھی ہو رہی ہوتی تھیں, سرحدوں کی حفاظت کے لیے بھی لوگ جاتے تھے, تو اگر کسی غازی, کسی سپاہی, فوج میں خدمات انجام دینے والے کسی شخص کے لیے کوئی اہتمام کسی شخص نے کیا, تو فرمایا کہ جس نے روزہ کھلوایا یا جس نے یہ اہتمام کیا, فلہو مثل اجرہ ہی, تو اس کو بھی وہی اجر مل جائے گا. یعنی کیوں مل جائے گا؟ اس لیے کہ یہ شخص دل سے چاہتا تھا کہ یہ میدان جنگ میں جائے, یہ خدمات انجام دے, یہ اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار تھا, لیکن سر و سامان نہیں تھا, تو سر و سامان مہیا کر دیا. تو اس طرح گویا یہ شخص بھی اس کے اجر میں شریک ہو گیا. اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی, اس کو اس کی صحیح کا اجر ملے گا اور اس کو یہ اجر مل جائے گا, اور فرمایا کہ دونوں کا اجر برابر ہوگا. یعنی ایک ایسے شخص کے لیے تیاری یا اہتمام کر دینا جو وہاں جا کے میدان میں اترنا چاہتا ہے لیکن سامان جنگ نہیں ہے یا سفر کا سامان نہیں ہے, یہ بھی ایک بڑے اجر کا کام ہے. اور اسی طرح کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دینا جبکہ وہ اپنا روزہ خود افطار کرنے کے لیے ضروری ساز و سامان نہیں رکھتا تھا, تو یہ بھی گویا اس اجر میں شریک کر دیتا ہے آدمی کو. وعن ابن عمر قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظما وابتلت الوروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو آپ کی زبان پر بالعموم یہ الفاظ ہوتے تھے, ذهب الظما وابتلت الوروق وثبت الاجر ان شاء اللہ, پیاس دور ہو گئی, رگیں تر ہو گئیں, اور اس روزے کا اجر قائم ہو گیا اگر اللہ نے چاہا. ایک بندہ مومن کو ظاہر ہے کہ اسی طرح اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے جو دین کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے بارے میں آپ نے دی ہے. اس میں دیکھیے کوئی بے نیازی نہیں ہے. ایک بندہ عاجز اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے پیاس برداشت کی, اور ظاہر ہے کہ جس موقع پر یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوں گے وہ گرمی کا موسم ہوگا, پیاس بھی ستاتی رہی ہوگی, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا کیا کرم ہوا ہے کہ پیاس بھی ختم ہو گئی اور رگیں بھی تر ہو گئیں, اور جب اللہ کے لیے یہ سب کیا ہے تو اجر بھی قائم ہو گیا. یہ گویا آپ نے ایک یوں سمجھ لیجئے کہ تمنا کا بھی اظہار کیا, اپنے رب پہ اعتماد کا بھی اظہار کیا, اور اپنے پیچھے جو ایک عبادت کا جذبہ ہے اس سے ایک بندہ مومن جو توقعات پیدا کرتا ہے اس کو بھی آپ نے سادہ لفظوں میں بیان کر دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. پیر سے جمعہ رمضان میں غامدی صاحب کے ساتھ خصوصی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. سوال و جواب کا سلسلہ ہے 15 منٹ. غامدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آغاز کرتے ہیں سوال و جواب کو لے کر. پہلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, گزشتہ ہفتے ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ تنقید جب ہم کرتے ہیں تو اس میں کسی بندے کے قول اور فعل جو کچھ اس سے صادر ہوا ہے اس پر تنقید ہوگی, اس کی نیت محرکات اس شخص کے پس منظر میں کیا چیز کار فرماتی وہ زیر بحث نہیں ہے. کہ سوال اسی زمین میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے نعوذ باللہ میں خدا ہوں, یہ دعویٰ کرتا ہے میں فرشتہ ہوں, یہ دعویٰ کرتا ہے میں پیغمبر ہوں, یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں آسمانوں کی سیر کرتا ہوں, علم اور عقل کے مسلمات دین کی روشنی کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا, تو یہاں پر بھی کیا ہم اس بندے پہ بات نہیں کریں گے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, افترا کر رہا ہے, اس نے کوئی بات گھڑ لی ہے؟ یہاں پر تو اس کی نیت ڈھل چکی ہے اور ثابت ہو چکا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے.
یہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں اس کی ضرورت کیوں ہے؟ یعنی وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ غلط ہے, میں بتا سکتا ہوں کہ غلط ہے, یعنی اس کو توجہ دلائی جائے گی, اور اگر کوئی دوسرا آدمی اس کی بات سن رہا ہے تو اسے بھی توجہ دلائی جائے گی کہ اس طرح کے عاجز لوگ, ایسی مخلوقات جو اپنی معمولی حاجتوں کے لیے بھی بے بس ہو جاتے ہیں, وہ خدا کیسے ہو گئے؟ اچھا, اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ میں پیغمبر ہو گیا ہوں تو اسے بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب یہ دروازہ بند کر دیا گیا ہے, تو یہ میں بتا سکتا ہوں نا اس کو, اس کو میں دلائل سے واضح کر سکتا ہوں, اس پر بھی واضح کر سکتا ہوں, وہ نہ سنے تو جو لوگ اس کی بات سن رہے ہیں ان پر بھی واضح کر سکتا ہوں. اس سے آگے جا کر مجھے کیا کرنا ہے؟ یعنی اللہ کے پیغمبر کی دعوت پہنچانی ہے, صحیح بات واضح کرنی ہے, استدلال سے اس کی غلطی بتانی ہے, یہ میری ذمہ داری ہے. مجھے اپنی ذمہ داریوں ہی تک رہنا چاہیے. میں ایک عام انسان ہوں اور اس وقت سب لوگ عام انسان ہیں, ان کی حکومتیں بھی عام انسانوں کی حکومتیں ہیں. پیغمبر کی موجودگی میں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ کی حجت پوری ہو جاتی ہے, تو پیغمبر کا انکار کرنے والے یا اس کی دعوت کو جھٹلا دینے والوں پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے, اور ان کے لیے سزائیں بھی اللہ نے مقرر کی ہیں, لیکن یہ پیغمبر کے اتمام حجت کے بعد ہوتا ہے. ہم عام انسانوں کے لیے یہ دروازہ بند کر دیا گیا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم غلطی واضح کریں, استدلال سے واضح کریں. دین کی روشنی میں مسئلہ ہے تو دین کی روشنی میں واضح کریں, علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں غلطی ہو رہی ہے تو اس کو واضح کریں, اور اس میں مہذب لب و لہجہ اختیار کریں. اسی طرح یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ تو واضح ہو گیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ ذہنی مریض بھی ہو سکتا ہے, اس کو کوئی الوژنز بھی پیدا ہو سکتے ہیں, وہ کسی خاص پس منظر میں کسی کے ٹرانس میں بھی آ سکتا ہے, تو کیا انسانوں کے بارے میں ہمارا یہ مطالعہ نہیں بتاتا کہ یہ سارے عوامل ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں خامخواہ کوئی بات کہنے کی بجائے ہم بات تک ہی محدود رہیں گے, یعنی قول تک یا فعل تک.
ٹھیک ہے ہم سب, یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ بہت اصرار سے فرماتے ہیں قول تک یا فعل تک, اس کا کوئی نتیجہ بھی مرتب ہوتا ہے؟ مثلا ایک آدمی ایک بڑی گمراہی کو پھیلا رہا ہے, تو اگر ہم اس کے صرف قول و فعل پر تنقید کرتے ہیں تو جو اس کے سننے والے ہیں ان کے لیے بھی دعوت کا ایک میدان کھلے گا, ایک بنیادی استدلال پہ لوگ آئیں گے, آرگومنٹ پہ بات ہوگی. اگر ہم نے شخصیت پہ کہہ دیا جھوٹ تو وہ بھی کہیں گے آگے سے جھوٹ. فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا؟
یعنی سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی توجہ اصل بات پر رہتی ہے, ان کے اندر ایک علمی استدلال کا ذوق پیدا ہوتا ہے, وہ چیزوں کو دلیل کی بنیاد پر جھٹلانا یا ان کی تصدیق کرنا سیکھتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے پیغمبر نے کیا اعلیٰ تعلیم دی ہے. یہودی بہت سی باتیں بہت سے قصے اپنے ہاں کے سناتے رہتے تھے. ہر قوم میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. آپ کے سامنے بعض چیزوں کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا لا نصدق ولا نکذب, میں نہ ان کی تصدیق کرتا ہوں نہ تکذیب کرتا ہوں. صرف نظر کر لیجئے, اگر کسی بات کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا کسی چیز پر تو آپ کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ آپ ضروری وہاں مورچہ لگا کے بیٹھیں گے, اور اگر اثر پڑ رہا ہے تو کوئی بات ہوگی نا, تو بات کی آپ تردید کریں, یا اس کا کوئی فیل ہوگا جس میں غلطی ہوگی اس کی غلطی واضح کریں. اس سے لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی کہ وہ محرکات طے کرنے اور پس منظر جاننے اور نیت پر حملہ کرنے اور بد زبانی کرنے اور بد تہذیبی سے گفتگو کرنے سے گریز کریں گے, اور دلیل دینا سیکھیں گے, دلیل کی بنیاد پر بات کرنا سیکھیں گے. اس سے سوسائٹی میں امن پیدا ہوگا, اس سے متشددانہ رویوں کی حوصلہ شکنی ہوگی, اس سے لوگوں کے گلے کاٹنے کے طریقے اختیار نہیں کیے جائیں گے, اس سے لوگوں کے لیے آزار اور اذیتیں پیدا نہیں کی جائیں گی, اس سے اس طرح کے نعرے نہیں لگائے جائیں گے کہ جو پوری سوسائٹی کا امن و امان برباد کر دیتے ہیں, بلکہ بڑی سے بڑی غلطی بھی علم کی دنیا میں علمی طریقے سے زیر بحث آئے گی. اس وقت بہت سے لوگ ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ سائنسدانوں نے ایسے ہی ایک بات اڑا دی ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. زمین کو تو ہم نے کبھی گھومتے نہیں دیکھا, ہر وقت کھڑی ہوئی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جو علم ہمارے پاس ہے اس کی روشنی میں یہ ایک احمقانہ بات لگتی ہے, لیکن بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں, تو پھر کیا ان کے بارے میں یہ طے کیا جائے کہ ان کا ذہنی توازن خراب ہے, یا ان کو معلوم ہے کہ سائنس درست کہہ رہی ہے لیکن جھوٹ بول رہے ہیں؟ بھائی ایک خاص پس منظر میں ذہن کوئی رائے قائم کرتا ہے, بس ہم اس کی غلطی واضح کرنے تک محدود رہیں گے. علم میں, سائنس میں, کسی بھی چیز میں یہی کافی ہے. کتنے لوگ ہیں کہ جو نسخے ترتیب دے کے علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس زمانے میں لوگوں کو بالکل اس ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو دوائیں تجویز کر رہے ہیں, اپنے تجربات ان کو بیان کر رہے ہیں. نتیجے کے طور پر بہت بڑے حادثے ہو جاتے ہیں. تو اس میں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں, یہی کر سکتے ہیں کہ اس کی غلطی واضح کریں. کوئی روایت ہے تو اس کی غلطی واضح کریں, کوئی طرز عمل ہے تو اس کی غلطی واضح کریں, کسی نے کوئی کام شروع کر دیا ہے تو اس کی غلطی, اگر آپ کے نزدیک غلطی ہے تو اس کو واضح کریں. جس وقت آپ مکالمہ کریں گے, جس وقت آپ اپنی بات دلیل سے کہیں گے, تو سوسائٹی کے اندر امن, برداشت, حوصلہ, تہذیب, شائستگی کی اقدار فروغ پائیں گی. جب آپ لوگوں کے محرکات طے کریں گے, ان کے خلاف پروپیگنڈے کا طریقہ اختیار کریں گے, تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس طرح کی چیزیں زیادہ فروغ پائیں گی. اس لیے کہ اس سے جذبات زیر بحث آ جاتے ہیں, اور جب جذبات زیر بحث آ جائیں تو پھر کسی کو کوئی بات سمجھانا آسان نہیں.
ٹھیک, ایک اور عام صاحب استدلال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ہمارے بالعموم روایتی طور پہ پیش کیا جاتا ہے بندے کے نیت محرکات طے کرنے کے حوالے سے. کہا جاتا ہے کہ کہیں پہ دیکھیں بجلی کا کھمبا لگا ہو, ہائی ٹینشن وائر ہو, تو وہاں پر استدلال نہیں ہوتا, وہاں وارننگ کا بورڈ لگایا جاتا ہے. کہیں پہ کھائی ہو تو وہاں پر لوگوں کو متنبہ کیا جاتا ہے. اگر کسی شخص کے خیالات کفر یا شرک یا بدعت پہ مبنی ہیں تو اگر ہم وہاں پر ایک بورڈ لگا دیں, عام آدمی تو نہ استدلال سنتا ہے نہ کرتا ہے, تو ہم تو لوگوں کو ایک باڑ لگا کے اس سے الگ کر دیں گے, ایک بند باندھ دیں گے. تو یہاں پر عملی لحاظ سے تو عام آدمی کے پاس تو نہ کوئی ذریعہ ہے وہ استدلال اس کا سنے ہمارا سنے, تو عام آدمی اس طرف جائے ہی نہ, اس بدعت ضلالت گمراہی سے دور رہے, تو کیوں نہ ایک لیبل لگا کے, ایک لال بتی لگا کے اس کو وارننگ دے دی جائے. سوال
یہ جانتے ہیں اس کے پیچھے کیا ذہنیت کار فرما ہے؟ اس کے پیچھے یہ ذہنیت کار فرما ہے کہ ہم کبھی غلط نہیں ہو سکتے. اگر یہ بورڈ ہر بجلی کے پول پر پوری مسیحی دنیا میں لگا دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کسی مسلمان کی بات نہیں سننی, تو آپ کے لیے دعوت کے امکانات باقی رہیں گے. اس وقت پوری دنیا میں مذاہب ہیں, نقطہ ہے نظر ہیں. ہم کہتے ہیں کہ شرک کا دور ختم ہو گیا, لیکن اربوں کی تعداد میں لوگ اس وقت مشرکانہ مذاہب کو اختیار کیے ہوئے ہیں, تو پھر آپ کہاں کہاں یہ بورڈ لگائیں گے؟ یہ صرف مسلمانوں کے اندر ہی لگا کے طوفان پیدا کرنا ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھیے استدلال کا بورڈ لگائیے, یعنی آپ دلیل دیں, وہ دلیل اپنی ذات میں اگر وزن رکھتی ہے تو غلطی کو متعین کر دے گی, واضح ہو جائے گا. یہ جو پروپیگنڈے کا انداز ہے یا لوگوں کی نیت اور اس میں محرکات طے کرنے کا انداز ہے, یا اپنے ایک خاص تاثر کے تحت ان کو رکھ کر ان کے لیے خانہ متعین کرنے کا انداز ہے, یہ بہت خطرناک ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ اسی کے نتیجے میں فرقے پیدا ہوتے ہیں. فرقے کیسے بنتے ہیں؟ اسی رویے کے نتیجے میں بنتے ہیں. ورنہ کیا ہے, دنیا بھر میں اختلافات ہوتے ہیں, آراء میں اختلافات ہوتے ہیں, استدلال میں اختلافات ہوتے ہیں, نتائج فکر میں اختلافات ہوتے ہیں, وہ بیان ہوتے ہیں, شائستہ ماحول میں بیان ہوتے ہیں, لوگ ان پہ غور کرتے ہیں. یعنی دو لوگ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں, دو اہل علم کی باتوں کا تقابل ہو رہا ہے, تو اگر آپ کا لب و لہجہ اچھا ہے, آپ مہذب طریقے سے بات کر رہے ہیں اور بڑی سے بڑی غلطی کو بھی اسی طرح واضح کر رہے ہیں جس طرح کہ ہمیں سکھایا گیا. میں نے اس سے پہلے آپ کو یاد ہے آپ کے سوال کے جواب میں یہ عرض کیا تھا کہ جب کفر ہے تو ہم اس کو بتائیں گے کہ یہ کفر ہے, شرک ہے تو بتائیں گے کہ یہ شرک ہے, اور غلطی ہے تو بتائیں گے یہ غلطی ہے. اور اس میں میں نے متعین طور پر بتایا تھا کہ اللہ کے پیغمبر نے جو دین ہمیں دیا ہے اس میں اس کو طے کر دیا گیا ہے. یعنی میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ اگرچہ یہ ساری بات قرآن مجید میں بیان ہو گئی تھی, لیکن رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو روکنے کے لیے جبریل کے ساتھ وہ گفتگو کی ہے. ظاہر ہے کہ اس کا اہتمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا. جبریل امین آئے, وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آ سکتے, انہوں نے آ کے انسانی صورت میں صحابہ کے درمیان بیٹھ کے گفتگو کی, کیوں کی؟ تاکہ جلیل القدر صحابہ اس کو سن لے اور اس پہ بنیادی سوالات کیے. اب میں آپ سے پوری ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے ہاں دینی اصلاح کے معاملے کو ان 10 چیزوں تک محدود کریں اور باقی تمام چیزوں کو اکیڈیمک چیزیں قرار دے کے ان میں علمی گفتگو کرتے رہے, کبھی کوئی فرقہ پیدا نہیں ہوتا.
اچھا,
اس وقت کیا ہوتا ہے, ابھی ہمارے ہاں ایک جلیل القدر عالم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, کیا وہ خدا کو نہیں مانتے تھے؟ کیا توحید کے قائل نہیں تھے؟ کیا رسالت پر ان کا ایمان نہیں تھا؟ کیا فرشتوں کا وہ انکار کرتے تھے؟ بتائیں مجھے کسی چیز کے بارے میں. کیا آخرت کے بارے میں کوئی تردد تھا؟ ساری زندگی اس کی منادی کرتے رہے, ایمانیات کی پانچوں چیزیں. کیا وہ نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے؟ اللہ کی توحید کی شہادت نہیں دیتے تھے؟ محمد الرسول اللہ کو دین کی آخری حجت نہیں مانتے تھے؟ یعنی میں پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں, روزہ نہیں رکھتے تھے, عمرہ نہیں کرتے تھے, حج نہیں کرتے تھے, زکوٰۃ نہیں دیتے تھے؟ یعنی ان سب چیزوں پر عامل تھے. آپ کو معلوم ہے کہ ان کے بارے میں منفی تبصرے کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ ایک بہت بڑا فرقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت, انہوں نے ان عقائد میں جو اضافے کیے ہیں ان کی بنیاد پر فتویٰ دے رہے ہیں. یعنی کچھ اضافے اہل تشیع نے کر لیے, کچھ اہل سنت نے کر لیے, کچھ ان کے اندر کے جو گروہ ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان کی ایک ہی شناخت ہے, اور وہ یہ کہ وہ مسلمان ہے, اور اس کے تمام معاملات کی اساس صرف اور صرف یہ چیز ہونی چاہیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پانچ باتیں فرمایا ہے کہ ایمان ہے, یہ پانچ باتیں فرمایا ہے کہ اسلام ہے. ان سے اگر کوئی انحراف کرتا ہے, یعنی وہ انحراف سری انحراف ہے, وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا, تو ہم کہیں گے یہ کفر ہے. اور اگر وہ ان کی تاویل کرتا ہے اور تاویل میں بڑا انحراف پوشیدہ ہے, تو کہیں گے کہ یہ بڑی گمراہی ہے. بس بات ختم ہو گئی. اس کے بعد مختلف فرقوں کے عقائد کی کتابیں ہیں, وہ اہل سنت کی بھی ہیں, وہ اہل تشیع کی بھی ہیں, وہ اسماعیلیوں کی بھی ہیں, وہ عبازیہ کی بھی ہیں, وہ زیدیہ کی بھی ہیں. یہ ان کے عقائد کی کتابیں ہیں, ان کے مطابق فتوے دیے جاتے رہتے ہیں. ورنہ میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ وہاں محدود ہو جائیں جہاں پر خدا کے پیغمبر نے جبریل کے ساتھ ملاقات میں اس اہتمام کے ساتھ اس امت کو کھڑا کیا تھا, تو اس طرح کے فتاوی بالکل ختم ہو جائیں گے, اور مسلمان امت اپنے تمام اہل علم کی عزت کرے گی, ان کا احترام کرے گی, ان سے استفادہ کرے گی. اس کا بھی ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ ان کی ہر بات کو مان لے گی, نہیں, تنقید ہوتی رہے گی, غلطی واضح کی جاتی رہے گی, لیکن تنقید ہوگی, اس طرح کا لب و لہجہ نہیں اختیار کیا جائے.
ٹھیک ہے, ہم سب اتحاد امت کے حوالے سے جو ہمارے یہاں آبھاس زیر بحث رہتے ہیں, اس میں آپ کا پیش کردہ یہ فارمولا بہت ہی اہم ہے. انشاءاللہ مزید بھی پہلوؤں پر آپ سے گفتگو کریں گے. ہمارے یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے.